ये बयान पेश किया जा रहा है मुफ्ती अहमद खानपुरी .com की तरफ से।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाए वल मुरसलीन, सय्यिदिना व नबीना व हबीबिना व शफीना محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآتوا البيوت من أبوابها وقال تعالى وقل رب زدني علما ہر چیز کے حاصل کرنے کا ایک طریقہ ہوا کرتا ہے اس کو جب ہم اختیار کریں گے تو وہ چیز حاصل ہوگی مثال کے طور پر آپ کسی گھر میں داخل ہونا چاہتے ہیں تو اس کے دروازے سے آپ داخل ہوں گے تب آپ کا مقصد پورا ہوگا اسی طریقے سے علم جو حاصل کر رہے ہیں آپ تو علم کو حاصل کرنے کا جو طریقہ ہے اس کا جو دروازہ ہے اس دروازے سے آپ داخل ہوں وہ کیا ہے قدیم زمانے سے ہمارے اسلاف اور اکابر نے اس سلسلے میں بہت تفصیل سے ہم کو بتلا دیا یہ کوئی نیا راستہ نہیں ہے جس پر ہم اور آپ چل رہے ہیں بلکہ ایک پرانا راستہ ہے حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے زمانے سے لوگ چلتے آ رہے ہیں اور اپنی منزل مقصود پر پہنچ رہے ہیں اس راستے کو کس طرح قطع کرنا ہے تو ہمارے اسلاف و اکابر نے اس موضوع پر مستقل کتابیں تصنیف فرمائی ہیں یہ تعلیم المتعلم یعنی علم حاصل کرنے والا جو علم حاصل کرتا ہے اس کو جو سکھایا جاتا ہے ایک مستقل اس کو فن قرار دیا گیا اور اس فن پر بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں عربی میں ہیں فارسی میں ہیں ہمارے اردو زبان کے اندر ہیں آپ کی انگریزی میں بھی ہوں گی ہماری اردو زبان میں ابھی ماضی قریب میں ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت مولانا قاری سید محمد صدیق احمد صاحب باندوی رحمت اللہ علیہ یہاں بھی تشریف لائے تھے اس ادارے میں تو انہی کے ساتھ میرا پہلا یہاں کا سفر ہوا تھا تو یہ ان کا ایک رسالہ ہے آداب المتعلمین اس میں یہی بتلایا گیا ہے کہ جو آدمی علم حاصل کرنا چاہتا ہے اس کو کیا کیا چیزیں کرنی چاہیے کون سے طریقے اختیار کرنے چاہیے تو اس میں ان کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے اس میں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمیں اپنی نیت درست کر لینی چاہیے نیت کے معاملے میں ہم لوگ جو ہیں جیسی سنجیدگی اور اس کا اہتمام ہونا چاہیے وہ نہیں ہے ہم نے نیت کی افادیت کو اور اس کی تاثیر کو آج تک سمجھا ہی نہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہے کوئی چیز ہے نماز کی بھی نیت کرتے ہیں اس وقت کبھی یہ خیال نہیں آتا کہ یہ اتنی اہم چیز ہے کہ جس کے بغیر معاملہ آگے سب رک جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے ارشاد انما الاعمال بالنیات کے ذریعے سے اس کی اہمیت کو واضح کیا ہے امت کو اس کی طرح متوجہ کیا ہے اور حضرات محدثین جنہوں نے حدیث کے بڑے بڑے جو ہے ذخیرے حاصل کیے اور ان کو چھانٹ کر کے ان میں سے جو احادیث امت کی تعلیم کے لیے ضروری تھی ان کو پیش کیا اپنی کتابوں میں تالیف کردہ کتابوں میں انہوں نے خلاصہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشادات کا جو پیش کیا اس خلاصے میں بھی اس حدیث کو بڑی اہمیت حاصل ہے بلکہ بعض حضرات تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث نصف العلم ہے امام ابو داؤد نے اس کو حدیث چار حدیثوں کو سارے حدیث کا خلاصہ قرار دیا ان سے پہلے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے پانچ حدیثوں کو تمام ذخیرۂ حدیث کا خلاصہ قرار دیا اس میں بھی یہی روایت ہے ہمارے حضرت شیخ مولانا محمد زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سارے تصوف کا خلاصہ جو ہے یہ حدیث ہے انما الاعمال بالنیات اپنی نیت کو درست کر لیں بس تصوف حاصل ہو گیا. کہنے کو تو یہ بہت ہلکی اور آسان چیز ہے, لیکن جو ہے اس پر عمل کرنے کے لیے ہمیں کچھ مجاہدہ کرنا پڑے گا. تو خیر بہرحال میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اپنی نیتیں درست ہونی چاہیے. اس علم کو حاصل کرتے ہوئے نہ تو کوئی دنیا طلبی کی نیت ہو, کسی زمانے میں جبکہ اس پورے عالم کے اوپر اسلامی حکومت تھی اور اسلامی علوم و فنون کی تحصیل کے نتیجے میں پڑھنے والوں کو حکومت کے اندر بڑے بڑے عہدے ملا کرتے تھے. اس زمانے میں تو لوگ اس نیت سے پڑھا کرتے تھے, ہمارے دور میں وہ بات تو باقی نہیں رہی. اس لیے وہ جو نیت کی خرابی کی ایک بنیاد ہے وہ تو ہے نہیں, سمجھا کہ نہیں. لیکن اب دوسرا کیا ہے, تو کبھی یہ ہوتا ہے کہ آدمی پڑھتے ہوئے یوں سوچتا ہے کہ میں پڑھوں گا تو دوسروں کے اوپر مجھے تفوق حاصل ہوگا, میں بڑا بن جاؤں گا. تو بجائے برائے مفاخرہ اگر علم حاصل کرتا ہے تو اس سے بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منع فرمایا, اس پر وحی سنائی. ہمارے زمانے میں نیت کے معاملے میں جو کوتاہی ہے وہ جو ہے وہ یہ ہے, عدم نیت, یعنی کوئی نیت ہی نہیں, نہ دنیا طلبی کی نیت ہے نہ کوئی اور نیت ہے, بلکہ گھر سے ماں باپ نے بھیج دیا, آپ آ گئے, کیوں آئے, ماں باپ نے کیوں بھیجا, ہمیں کیا کر رہے ہیں, وہ بغیر نیت کے کام چل رہا ہے. تو بغیر نیت کے بھی جو ہے مقصد حاصل نہیں ہوتا. یہ عدم نیت جو ہے یہ بھی ایک ہمارے زمانے کے اعتبار سے ایک بہت بڑا جو ہے المیہ ہے ہمارے مدارس کے طلباء کے اندر حصول علم دین کے معاملے میں. اس لیے آپ پہلے ہی دن سے آپ کو اس کی طرف باقاعدہ متوجہ کیا جاتا ہے. ہمارے مدارس میں عام طور پر اس بات کا التزام ہوتا ہے کہ مدرسہ جب شروع ہوتا ہے تو مدرسے کے ذمہ دار یا اساتذہ میں سے کسی جو ہے اہم استاد کو مکلف کیا جاتا ہے اور وہ طلباء کو اس سلسلے میں باتیں پیش کر کے سمجھاتا ہے. آپ کو بھی سمجھایا گیا ہے, تو آپ بھی اپنی نیتیں درست کر لیں. اگر اب تک اس میں کوتاہی رہی ہوئی ہو تو اس کو پھر دوبارہ تازہ کر لیں. ویسے بھی روزانہ اس کو تازہ کرتے رہنا چاہیے, اور اللہ تعالیٰ سے دعا کا بھی اہتمام کریں. نیت کی درستگی مزید برا جو ہے صلاۃ الحاجت پڑھ کر کے اس کے لیے دعا کا اہتمام. ایک آدمی دنیا کا دستور یہ ہے, دکان شروع کرتا ہے, دکان کھولتا ہے تجارت کے لیے, تو وہ خالی دکان کھول کے نہیں بیٹھتا, ساری دنیا میں گردش کرتا ہے. اس کو پتہ چلتا ہے فلانا اللہ والا ہے تو وہاں جائے گا, ذرا دعا کر دیجئے نا میں نے دکان شروع کی. بلکہ پہلے مرحلے میں تو دکان بھی جب اس کو شروع کرنے سے پہلے وہاں لے آئے گا کسی ایسی شخصیت کو جس کے متعلق اس کا اعتقاد یہ ہو کہ ان کی دعا اللہ کے یہاں قبول ہوتی ہے, تو وہ خود بھی دعا یعنی دعاؤں جو اہل دعا ہیں ان سے اس کی درخواست بھی کرتا ہے اور خود بھی دعا کا اہتمام کرتا ہے. تو آپ کو بھی اپنے اس مقصود کے لیے جو ہے وہ ایسے لوگوں سے جن کے متعلق آپ کو یہ دل میں خیال ہو کہ اللہ ان کی دعائیں قبول کریں گے, تو ان سے درخواست کرو کہ ہمارے لیے دعا کیجیے, اللہ تعالی ہمیں علم نافع عطا فرمائے, اور خود بھی روزانہ دو رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کر کے دعا کا اہتمام ہونا چاہیے. یہ تو سب سے پہلی چیز ہوئی. اس کے بعد جو ہے علم کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو خوب محنت اور مجاہدہ کرنے کی ضرورت ہے, بہت شدید مجاہدہ, شدید محنت. ایک دنیا دار کو ہم دیکھتے ہیں, آپ دکانوں پر جا کر دیکھ لیجیے, دکان کھولتے ہیں وہاں سے کھڑے ہیں شام تک بند ہونے تک, کوئی آدمی کوئی ملنے والا اگر آ بھی گیا اس دوران تو اس کی طرف رخ بھی نہیں کریں گے, بات کرنے کے لیے تیار نہیں, وہ اپنے گاہکوں کام میں مشغول ہے. اس موقع پر وہ کسی اور کے ساتھ بجائے مشغول ہونا پسند نہیں کرتا. یہ تو ہم لوگ ہی رہ گئے ہیں کہ طلب علم کے دوران بھی کوئی آ گیا مہمان تو ایسو ہاتھوں ہاتھ اس کو اٹھا کر کے اس کا اکرام کرنے میں لگ جاتے ہیں, بلکہ بات تو ایسا معلوم ہوتا ہے منتظر ہوں کوئی مہمان آ جائے تو ہمیں اس مہمان کے بہانے سے کچھ ذرا تھوڑا سا موقع مل جائے. میں تو گاؤں اپنے طلبا کو کہا کرتا ہوں کہ وہ گاؤں سے اپنی بستی سے آیا ہو, مہمان بھی سوچے گا کہ ایسا قدردان تو اب تک مجھے کوئی ملا نہیں. یہ ہمارے بزرگوں کا کیا عمل تھا. حضرت قاری عبد الرحمان صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق حضرت قاری صدیق احمد صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ چونکہ وہ پانی پت کے رہنے والے ہیں اور پانی پت دلی سے زیادہ دور نہیں، وہاں کے لوگ اپنے دنیاوی ضروریات کے لیے، خریداری کے لیے اور کاموں کے لیے دلی آتے رہتے تھے، راستے میں پانی پت کا کوئی آدمی مل جاتا تو حضرت قاری صاحب سلام کر کے کہہ دیتے تھے کہ بھائی میں تو یہاں پڑھنے کے لیے آیا ہوں، اس لیے ابھی آپ سے کوئی ملاقات نہیں کروں گا، وہاں جب گھر آؤں گا تب آپ سے ملوں گا. بس تو حقیقت تو یہ، ہمارے اسلاف کے یہاں تو یہاں تک اہتمام تھا کہ اپنے گھر سے اگر کوئی خط آ گیا ہے تو اس خط کو بھی وہ پڑھتے نہیں تھے بلکہ ویسے ہی رکھ دیا کرتے. خود حضرت حکیم الامت نور اللہ مرقدہ کے متعلق پڑھا ہم نے کہ وہ اگر کوئی خط آ گیا ہے تو وہ ڈال دیا کرتے تھے اس میں مٹکی میں، اور پھر سال پورا ہونے کے بعد، سالانہ امتحان کے بعد، پھر اس کو الٹا اور جتنے خطوط ہیں ان کو بھی ترتیب پڑھ رہے ہیں. کہیں کسی کی موت کی خبر ہے تو انا للہ پڑھا، اس کے لیے دعائے مغفرت کی، کسی کی ولادت کی خبر ہے تو اللہ کا شکر ادا کیا، مبارکبادی پیش کرنے کا اہتمام کیا. تو بہرحال یہ کیوں، اصل میں علم کا حصول جو ہے موقوف ہے یکسوئی پر. پہلے زمانے میں سفر کرتے تھے، اپنا وطن چھوڑ دیتے تھے. کیوں؟ کہ گھر میں گھر پر رہتے ہوئے یکسوئی حاصل نہیں ہو سکتی. کوئی نہ کوئی ایسا معاملہ، کوئی ایسا واقعہ، کوئی ایسی صورت پیش آتی ہے کہ آدمی کا دل اس میں الجھتا ہے. اس لیے وہ حضرات اس زمانے کے اندر اپنا وطن چھوڑ کر، تو اس زمانے میں رسل و رسائل اور مواصلات کے حالات اتنے جو ہے ترقی یافتہ بھی نہیں تھے. کوئی کسی دوسرے ملک میں پہنچ گیا تو وہاں خط بھی نہیں جاتا تھا. وہ پورا زمانہ طلب علم کا ایسی حالت میں گزار دیتا تھا کہ کوئی خط بھی آیا نہیں ہے، جس کی وجہ سے اس کی توجہ حصول علم سے ہٹنے کی نوبت آئے. ہمارے یہاں تو آپ آ کر آئے ہیں، خط نہیں لکھیں گے تو بھی جو ہے یا فون کا سلسلہ ہے، دوسرے ملنے والے آتے ہیں. تو اپنے آپ کو خود یہ چیز ایسی ہے کہ کوئی کتنا ہی کہے، جب تک کہ آدمی خود اس کا اہتمام نہیں کرے گا وہاں تک اس پر عمل ناممکن ہے. اس لیے آپ اپنے طور پر طے کر لیجئے کہ مجھے اگر علم حاصل کرنا ہے تو مجھے یکسوئی کے ساتھ اس میں لگنا ہے، اور ایسی تمام چیزیں جو اس یکسوئی کے پر اثر ڈال سکتی ہیں ان سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے. اپنی ساری محنت، اپنی ساری توجہ کو جو ہے اسی پر مرکوز کرنا ہے. ہمارے اکابر کے یہاں تو اتنا یکسوئی کیا اہتمام ہوتا تھا. ہمارے ایک بزرگ کے متعلق لکھا ہے کہ وہ ان کے صاحبزادے طلب علم میں مشغول تھے، مطالعہ کرتے تھے. تو ایک تو وہ جس کمرے میں تھے، اس کمرے کے دو دروازے تھے، دونوں دروازوں پر چپل رکھے ہوئے ہیں، کہیں ضرورت سے نکلے تو اگر کبھی اس دروازے سے نکلے تو یہ نہیں کہ وہ میرے چپل یہاں تو نہیں ہے کہاں. ذہن کو کسی دوسری سوچ میں لگانے کی ضرورت پیش نہ ہے، وہاں ہے تو وہاں بھی چپل ہے، اس کو پہن کے جا رہے ہیں. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ مطالعہ کر رہے تھے، مطالعے کے دوران ان کو پیاس کا احساس ہوا اور خادم سے پانی کا مطالبہ کیا کہ پانی لاؤ. اب خادم پانی لے کر ان کو دینے جا رہا تھا اور ابا حضور نے دیکھ لیا، پوچھا کیا بات ہے، کہ انہوں نے پانی مانگا. انہوں نے سوچا کتاب کے مطالعے کے دوران ان کا دھیان کتاب سے دوسری طرف، یعنی بھلے پیاس لگی تھی، یعنی دیکھو پیاس بھی اور بھوک بھی دونوں ایک ایسی چیزیں ہیں کہ اگر آپ کسی دوسری چیز کے اندر پوری توجہ سے لگے ہوا ہوں تو آپ کو بھوک کا احساس نہیں ہوگا. وہ اس سے جب کام سے فارغ ہوں، ہمارے حضرت شیخ مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ کھانا کھایا کرتے تھے دوپہر کو، تو کبھی ایسا ہوتا تھا کہ دوپہر کو کھانا بھول کتاب مشغولی میں بھول گئے، شام کو پھر اثر کے مغرب کے قریب یاد آتا تھا، یعنی 24 سے اوپر گھنٹے گزر جانے کے بعد. تو یہ مشغولی علم کی ایسی ہونی چاہیے کہ اس میں بھوک اور پیاس کا بھی احساس نہ ہو. تو بہرحال جب انہوں نے پانی مانگا تو ان کے والد بزرگوار نے محسوس کیا کہ مطالعے کے دوران پانی کا گویا تقاضا دل میں پیدا ہوا، اس کا احساس ہوا. اس سے معلوم ہوا کہ جیسا جی لگا کر مطالعہ کرنا چاہیے نہیں کیا، انہوں نے اللہ اللہ پڑھی اور کہا ہمارے خاندان سے علم نکل گیا. پھر بھی ان کو ایک چیز خیال میں آئی، وہ اس خادم کو کہہ رہا ٹھہر جاؤ اور جو ہے ایک گلاس کے اندر ارنڈی کا تیل جو ہے وہ انگریزی میں کیا کہتے ہیں اس کو، کسٹر آئل، وہ لا کر کے دیا کہ یہ دے دو. اور وہ کتاب میں مشغول تھے، خادم نے ہاتھ میں پکڑا دیا اور اس کو پی لیا. ان کو یہ پتہ ہی نہیں چلا کہ میں نے پانی پیا ہے یا کسٹر آئل پیا ہے. اور پھر وہ چونکہ ان کے والد طبیب بھی تھے, اب اتنا ایک گلاس بھر کے کیسلر والی کوئی آدمی پی لے گا تو پھر اس کا آگے کیا حال ہوگا سب جانتے ہیں. انہوں نے جو ہے وہ طبیب ہونے کی وجہ سے اس کا علاج بھی کر لیا. خیر, تو بہرحال میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ علم کے لیے یکسوئی مطلوب ہے, اس لیے وہ تمام چیزیں جو یکسوئی میں خلل ڈالنے والی ہو, اس پر اثر انداز ہو, اس سے بھی اپنے آپ کو دور رکھنے کی ضرورت ہے, اور پڑھنے کے دوران خوب محنت ہو. پہلے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر طالب علم تین چیزوں کا اہتمام کر لے تو میں گارنٹی دیتا ہوں کہ اس کو ضرور علم آئے گا. ایک تو ہے مطالعہ, دوسرا ہے سبق کی حاضری, اور تیسرا ہے تکرار. مطالعے کا مطلب یہ ہے کہ کل جو سبق پڑھا جانے والا ہے رات کو آپ وہ کتاب میں اس کو دیکھ لیں, کل استاد کے پاس یہ سبق ہوگا. اب یہ بات تو طے ہے کہ آپ نے پڑھا نہیں استاد کے پاس, اس لیے سب کچھ تو سمجھ میں نہیں آئے گا, لیکن اب تک جتنی کتاب آپ پڑھ چکے ہیں اس کی وجہ سے آپ کے اندر اتنی صلاحیت پیدا ہو چکی ہے کہ اس کو جو ابھی پڑھا نہیں اس کو بھی جب دیکھیں گے تو اس کا اچھا خاصا حصہ آپ کی سمجھ میں آ جائے گا. کچھ باتیں ایسی جو ہوں گی نہیں ہوں گی جو سمجھ میں نہیں آئے گی, کچھ نئے الفاظ لغت کے اعتبار سے مشکل ہوں گے, آپ کے درسگاہ کے اندر لغت کی کتابیں پڑی ہوئی ہے ان کو دیکھ کر اس کا تقدمہ معلوم کر لو. اس کے بعد بھی بہرحال کچھ چیزیں کچھ مسائل الجھے ہوئے رہیں گے, تو اس کی وجہ سے آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ اس سبق کے اندر کون سی چیز قابل توجہ ہے, گویا آپ نے اپنے دل کو اس سبق کے لیے تیار کر لیا. تیاری, یہی تیاری, کوئی بھی کام جب کیا جاتا ہے تو اس کے لیے پہلے پیشگی تیاری کی جاتی ہے. ڈاکٹر لوگ آپریشن کرتے ہیں تو ایسا نہیں کہ بیمار کو پکڑ کر لے گئے اور سلا دیا وہاں آپریشن تھیٹر میں اس کے اوپر ٹیبل کے اوپر اور جراحی کا عمل چالو کر دیا, نہیں, اگلے روز سے اس کو بلاتے ہیں وہاں دوا خانے میں, سمجھایا کہ نہیں, اور پھر اس کو کچھ ضروریات, اس کے بال گند آنکھ کا نوتے کا آپریشن ہے تو پلکوں کے بال وہ کاٹ لیں گے, اور سب بہت سارے چیزیں کرتے ہیں. یہاں آپریشن سے پہلے بہت کچھ تیاریاں کرائی جاتی ہیں. کوئی ڈاکٹر اگر اس کے بغیر آپریشن کر لے گا تو یوں سمجھا جائے گا کہ وہ مریض کو بجائے خیر خواہی کرنے کے اس کی بدخواہی کر رہا ہے. اسی طرح سبق کے معاملے میں بھی آپ استاد کے پاس سبق پڑھیں, اس سے پہلے جو ہے آپ کو چاہیے کہ اس سبق کی جو پیش کی تیاری کیا ہے اس کو ایک نظر دیکھ لینا. اور حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کہ یہ کوئی مشکل کام نہیں, معلومات مجھولہ آپ دیکھ رہے ہیں, میں آگے دیکھ لیا کون سی چیزیں میری سمجھ میں آئی کون سی چیزیں سمجھ میں نہیں آئی, لیکن ایک اندازہ ہو جائے گا. یہ بہت ضروری ہے سیکھنے کے لیے. میں مثال دیا کرتا ہوں, آپ تو یہاں ہو, ہمارے یہاں قدیم زمانے سے مدرسوں میں جو لوگ دار اقامہ میں رہتے ہیں بورڈنگ میں, تو وہ کپڑے اپنے خود ہی دھویا کرتے تھے. دھوبی کے یہاں دھویا دھونے کا اس زمانے میں معمول نہیں تھا, تو جب کپڑے دھوتے ہیں, گھر میں کبھی دیکھا ہوگا آپ نے عورتوں کو کپڑے جب دھوتی ہیں تو ایسا نہیں کہ سوکھا کپڑا ہے اس کے اوپر صابن گھسنا چالو کر دیا, نہیں, بلکہ اس کپڑے کو پانی کے اندر ڈالیں گے اور پانی میں رہنے کے بعد جب نرم وغیرہ ہو جائے گا اس کے اندر کے حصے میں پانی ویپست ہو جائے گا اور وہ کپڑا اس قابل ہوگا کہ اس اوپر گھسا جانے والا صابن اس کے اثرات کو وہ قبول کر سکے, اس کے بعد نکال کر اس کے اوپر صابن کریں گے لگائیں گے, اور صابن لگانے کے بعد بھی فوراً نہیں, پھر صابن لگانے کے بعد پھر اس کو کیا کر دیں, رہنے دیں گے تھوڑی دیر تاکہ وہ اندر لگا ہوا صابن اس کے اندر اثر کرے, پھر ذرا تھپتھپائیں گے تو اندر جو میل ہے وہ الگ ہو جائے گا, پھر پانی میں ڈال کر کے اسے کر لیتے ہیں صاف ہو جاتا ہے. یہ طریقہ ہے. تو اسی طریقے سے آپ تم جو ہے مطالعہ کریں گے, اور مطالعہ کرنے کے بعد استاد کے پاس سبق کے لیے جائیں گے تو استاد کی تقریر آپ کی سمجھ میں آئے گی. اسی لیے ضروری ہے, آج کل عموماً مطالعہ کا مزاج نہیں رہا, مطالعہ نہیں کرتے اور اس کی وجہ سے استاد کی تقریر سبق کی سمجھ میں نہیں آتی, تو پھر الزام جو ہے خود اپنے اوپر لینے کے بجائے استاد پر ڈالا جاتا ہے کہ یہ تو ایسا پڑھاتے ہیں کہ ہماری سمجھ میں نہیں آیا. حالانکہ سمجھ میں نہ آنے کی وجہ استاد کی تقریر نہیں تھی بلکہ ہماری غفلت, ہماری تیاری کی کوتاہی تھی. تو یہ بھی ضروری ہے, اس کا اہتمام ہونا چاہیے مطالعے کا, سمجھایا کہ نہیں. اور اس کے بعد سبق کی حاضری, سبق میں بھی پابندی سے, اور حاضری خالی جسمانی طور پر نہیں بلکہ ذہنی طور پر. اولقا قرآن میں ہے نا, اولقا سما وہ ہوا شہید, کہ اپنا کان لگائے اور وہ کیا ہو, حاضر ہو. شہید سے مراد وہاں مفسرین بتاتے ہیں اس کا ذہن متوجہ ہو. سمجھا کہ حاضری کا ایک مطلب یہ ہے, ایک حاضری ہے کہ یہاں موجود ہیں, ایک حاضری ہے کہ میں باتیں جو کہہ رہا ہوں اس کو آپ دھیان سے سن رہے ہیں, تو وہ دوسری حاضری مطلوب ہے حقیقی. تو وہ اس ایسی حاضری کے ساتھ استاد کی تقریر کو آپ سنیں پوری توجہ سے, یہ دوسرا یہ ہے. خدا نہ خواستہ اس میں کوئی بات چیز سمجھ کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی, اگر استاد کی طرف سے اجازت ہو تو اسی وقت, نہیں تو نوٹ کر لیں اور بعد میں استاد سے اس کو پوچھ لیں. حضرت حکیم محمد فرماتے ہیں سمجھے بغیر جو ہے وہ آپ آگے نہ بڑھیں. جو آدمی جو چیز سیکھ رہا ہے اس کو سمجھے, سمجھنے کی کوشش کرے اور سمجھے بغیر آگے نہ بڑھے, یہ بڑی خوبی کی چیز ہے. وہاں اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب العلم کے اندر باب قائم کیا ہے اور اسی چیز کو ثابت کرنے کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو جس کا یہ حساب لیا گیا وہ گویا کیا ہے, وہ تو منوقش فی الحساب فقط فقد عذب, تو اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول قرآن میں تو یہ ہے فاما من اوتی کتاب بیمینہ فسوف یحاسب حسابا یسیرا, حساب ہو رہا ہے من حسب حساب ہو رہا ہے پھر بھی آسانی کے ساتھ نکل گیا, اور آپ تو یہ فرماتے ہیں. تو پھر آپ نے بتلایا کہ ہاں وہاں جو لفظ حساب استعمال کیا گیا ہے اس سے حقیقی حساب مراد نہیں, خالی پیشی ہے یہ. تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا تعریف کی کہ بھائی یہ جب تک یہ سمجھے نہیں وہاں تک کہ آگے بڑھتے نہیں, تو یہ چیز ہونی چاہیے, اس کے بغیر علم آتا نہیں. تو آپ اس وقت نہ پوچھ پائے تو دوسرے موقع پر بھی پوچھ کر کے اس چیز کو سمجھ لیجئے, اور اس کے بعد پھر جو ہے تیسرا درجہ ہے, تیسرا مرحلہ ہے مطالعے کا, ارے تکرار کا. استاد نے سبق کو جس طریقے سے سمجھایا, ہر طالب علم کو چاہیے کہ وہ استاد کی پوری تقریر اپنی زبان سے ادا کرے. سمجھ تو گیا, استاد کے سمجھانے سے سمجھ میں آ گیا, ذہن نے اس کو سمجھ لیا ہے, ذہن میں موجود ہے, ہم لوگ مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ذہن میں آ گیا مطلب کچھ نہیں, نہیں دھوکے میں ہو. یہ جو آ گیا ہے نا وہ ایک دو دن کی بات ہے, پھر تیسرے دن جب آپ دیکھو گے تو آپ کو پتا بھی نہیں چلے گا کہ کیا کہا تھا استاد نے. تو یہ جو ذہن میں آ چکا ہے اس کو ذہن میں جمانے کے لیے تدبیر ہمارے بزرگوں نے یہ بتلائی کہ آپ جو ہے اس کا تکرار کریں, یعنی استاد نے جو تقریر کی ہے آپ دو دو کی جوڑی ہو جائیں, آپ اپنے ساتھی کے سامنے اس کو جو ہے بولیں دہرائیں, اور ساتھی آپ کے سامنے اس کو دہرائے گا, تو نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ جو ذہن میں آ چکا ہے وہ اس دہرانے کی وجہ سے محفوظ ہو جائے گا. یہ قدرتی نظام ہے, یعنی آپ ایسے ہی مطالعہ کر لیں, اور دوسرا ہے کہ مطالعہ کے دوران کے بعد آپ اس کو اپنی زبان سے ادا کریں, تو زبان سے ادا کریں گے تو وہ آپ کے ذہن میں پختگی کے ساتھ محفوظ ہو جاتا ہے. تو یہ تکرار, پھر تکرار کے اندر بھی دور کی شکل ہوتی ہے, دو روز کی, تین روز کی تکرار. تو بہرحال حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ تین کام جو کہا طالب علم کر لے گا میں گارنٹی دیتا ہوں کہ اس کو ضرور علم حاصل ہوگا. یہ تو گویا ارکان ہیں کائی کے اصول علم کے, یعنی مطالعہ کرنا, اسی طریقے سے سبق کی حاضری دینا, اور جو ہے تکرار کرنا, یہ رکن ہے تحصیل علم کے لیے. سبق میں غیر حاضری کبھی نہیں ہونی چاہیے, ہمارے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ ایک دن کی غیر حاضری سے 40 دن کی برکت ختم ہو جاتی. اس کے علاوہ اور کچھ چیزیں بھی ہیں جن کا آپ کو لحاظ کرنا ہے, جس کا ادب اور تعظیم سے تعلق ہے, اپنے اساتذہ کا ادب و احترام اور کتاب کا ادب و احترام, آلات علم یعنی کاغذ اور قلم وغیرہ جو علم کے حصول کے اندر معاون اور مددگار ہیں ان کا احترام, درسگاہ کا احترام, درسگاہ کی ہر چیز کا احترام ہونا چاہیے. یہ ساری چیزیں, اپنے ساتھیوں کے ساتھ نزاع اور جھگڑا نہ ہو, محبت کے ساتھ رہیں. ویسے تو حقیقت تو یہ ہے کہ کسی سے ہمیں تعلق قائم کرنا نہیں ہے, نہ دوستی کا نہ دشمنی کا, لیکن جب کسی سے بھی آپ دوستی کا تعلق قائم کریں گے تو پھر وہ آپ کا ذہن उसी में उलझ जाएगा, तो वो यकसुई क्या हो गई, खत्म हो गई। किसी के साथ आपने दुश्मनी कर ली तो उसमें भी जहन उलझ, आप जैसे दोस्ती में मिलने की तमन्ना होती है, दुश्मनी में ख्याल होता है मैं उसको किस तरह जो है नुकसान पहुंचाओ। इसीलिए शायर कहता, कता ना कीजिए ताल्लुक हमसे, मोहब्बत न सही अदावत ही सही। अदावत भी एक ताल्लुक है, मनफी ताल्लुक है, समझाया कि नहीं। अदावत में भी दुश्मन का ध्यान उसमें लगा ही रहता है 24 घंटे, वो इस फिक्र में रहता है कि किस तरह मैं उसको जो है नुकसान पहुंचाऊं। तो मतलब ताल्लुक किसी नौ का भी होना नहीं चाहिए, और दोस्ती वाला ताल्लुक तो बहुत ही मुजिर है। हजरत शेख मौलाना मोहम्मद ज़किया साहब रहमतुल्लाह ने आप बीती के अंदर लिखा, और हजरत की जबानी हमने कई मरतबा सुना, उनके वालिद बुजुर्गवार हजरत मौलाना यहिया साहब रहमतुल्लाह अलैह हमेशा फरमाया करते थे, तालिबे इल्म कितना ही ज़हीन है अगर दोस्तियों की आदत है तो कुछ वो कर पाएगा नहीं, और अगर चाहे कितना ही गबी हो लेकिन दोस्ती की आदत नहीं, अपनी इसमें मशगूल रहता है तो कुछ ना कुछ हासिल करके जाएगा। इसलिए तलब इल्मी के जमाने में की दोस्तियां ये आपको बिगाड़ने वाली हैं, ये याद रखना। अब दोस्त लोग तो आप अच्छी तरह पढ़ करके कमाल हासिल करके जाएंगे ना, तो दुनिया बहुत दोस्ती करने के लिए आपके पास आएगी, कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है। तो खैर बहरहाल इसका एहतमाम होना चाहिए, असातिज़ा का अदब एहतराम हो, और इसी तरीके से जो है किताबों का अपने साथियों के साथ मोहब्बत से जो है हुस्न खुल के साथ रहें, बस किसी के साथ इसके अलावा और कोई ताल्लुक होना नहीं चाहिए। और देखिए हमारे दौर के अंदर ये जो तरक्कियां हुई, उन तरक्कियों के नतीजे में ये जो कंप्यूटर आए, सीडियां आई, और उन सीडियों के अंदर ये हम जिन किताबों का को पढ़ रहे हैं उसकी शुरुआत है, और सब कुछ है, तहरीरी भी है, जबानी भी अंदर बाज आती है, बोलते हैं तो आती है। तो आज उन शुरुआत की वजह से बाद मरतबा तालिबे इल्म को धोखा हो जाता है, वो समझता है कि मुझे उस्ताद के सबक में हाजिरी की जरूरत नहीं है, मैं शराबें देख लूंगा। अल्लाह ने जहन भी अच्छा दिया है, समझने की सलाहियत भी है, तो वो इस गलत फहमी में मुबतला है कि इसमें देख कर मैं अपना काम चला लूंगा, मुझे उस्ताद के दरस में हाजिरी की जरूरत नहीं। बाद मरतबा ऐसा होता है, बाद असातिज़ा ऐसे होते हैं कि उनका तदरीस का अंदाज इस कस्म का होता है कि बाद तलबा जो है उनकी समझ में आता नहीं, और उसकी वजह से वो जो है उससे तंग आ करके हाजिरी नहीं देते, या वहाँ बेरुखी का इजहार करते हैं। नहीं, समझ में आवे कि ना आवे आप ध्यान दें, ना आवे तो बाद में पूछ सकते हैं, लेकिन ध्यान से सुनो। तो बहरहाल उस्ताद के मामले में यूं समझना कि मैं एक जो है इन शुरुआत में देख लूंगा, कंप्यूटर पर सुन लूंगा, ये गलत फहमी है। अल्लाह तआला ने इस दुनिया को दारुल असबाब बनाया है, हर चीज जो है उसके सबब से मिला करती है। आपको आम चाहिए मैंगो, तो कहाँ से मिलेगा? आम के दरख्त से मिलेगा। कहाँ से? आप ये मैंगो जो है वो चीकू के दरख्त से हासिल करना चाहें तो नहीं मिलेगा आपको, समझा कि नहीं। जो चीज उसका सबब अल्लाह ताला ने आम के दरख्तों को बनाया है। इसी तरीके से आपको दूध चाहिए तो कहाँ से मिलेगा? गाय या बकरी के पास मिलेगा। आप यूं सोचेंगे ये गाय से क्या दूध लूं, मैं शेरनी से ले लूं, तो ले लो, मिलता हो तो, समझा कि नहीं। शेरनी अपनी जगह पर कितनी बहादुर सही, लेकिन आपकी दूध की जरूरत जो है उससे पूरी नहीं होगी, वो तो गाय से ही पूरी होगी। तो हकीकत तो ये है, जो सब अल्लाह ताला ने उस्ताद को आपके लिए हुसूल इल्म का सबब वही माना बनाया है कि जब आप इल्म हासिल करना चाहेंगे तो मब्दा फयाज से, अल्लाह से उलूम का नुजूल होगा उस्ताद के कल्ब पर, और उस्ताद के कल्ब के वास्ते से आपके दिल पर वो आएगा। ये वाया होगा, वाया के बगैर आता नहीं, समझा कि नहीं। इसलिए उस्ताद का अदब एहतराम भी बहुत ज़रूरी। हमारे असलाफ में तो उस्ताद का अदब एहतराम का बड़ा अहतमाम था, बहुत ज़्यादा अहतमाम था, समझा कि उसमें ज़रा भी कमी नहीं होती थी। और देखो उस्ताद की खिदमत में हाजिरी बार बार होनी, मुसलसल होनी चाहिए। इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह जिन्होंने इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह से पढ़ा, 29 साल तक उन्होंने इमाम साहब की सोबत इस शान के साथ उठाई, امام صاحب کا درس جو ہے فجر کی نماز کے بعد شروع ہو جاتا تھا, تو وہ فرماتے ہیں میں جس مسجد میں امام صاحب کا درس ہوتا تھا اسی میں فجر کی نماز ادا کرتا تھا. ایک مرتبہ ان کے ایک بچے کا انتقال ہو گیا رات کو, تو گھر کے دوسرے متعلقین رشتہ داروں سے کہا اس کی تجدید تخفیف کا کام تم کر لینا, میں تو فجر کی نماز وہیں پڑھوں گا. تو بہرحال یہ جو ہے ایسی پابندی ہونی چاہیے, اس میں کمی نہیں. پہلے زمانے میں یہ دینی علوم میں بھی ظاہری علوم کے اندر بھی اسی طرح استاد کے ساتھ طالب علم میں لگے لپٹے رہتے تھے مدتوں سالہ سال تک, اور جو ہے روحانی اعتبار سے اپنی اصلاح کے لیے بھی لگے لپٹے رہتے تھے. حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت حاتم اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے ایک مرتبہ پوچھا کہ تم 33 سال سے میرے پاس رہتے ہو, تم نے مجھ سے کیا سیکھا؟ کہ 8 باتیں سیکھی. انا للہ وانا الیہ راجعون, میرا تو میری تو ساری محنت ضائع اور برباد ہو گئی. تو حضرت 8 ہی سیکھی, تو میں جھوٹ تو بول نہیں سکتا, اچھا بتاؤ 8 کون سی ہیں؟ انہوں نے بتائی. تو پھر انہوں نے کہا نہیں, برابر ساری آسمانی کتابوں کا خلاصہ ہے. تو میں تو وہ مدت بتلانا چاہتا ہوں, 33 سال رہے. آج کوئی ایسا مرید ہے جو اپنے شیخ کی خدمت میں اتنی طویل زمانے میں کی صحبت اٹھائے ہوئے ہو؟ تو اس زمانے میں شاگرد بھی اپنے استاد کی صحبت طویل زمانے تک اٹھاتے تھے, اور یہ مریدین بھی اپنی شیخ کی صحبت طویل زمانے تک اٹھاتے تھے. آج وہ چیز نہیں رہی. پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کے اندر ہمارے ان حالات کو دیکھتے ہوئے جو ہے آسانیاں پیدا کر دی, اور آپ کچھ معتد بھی زمانے تک اگر رہیں گے تو اس سے انشاءاللہ فائدہ پہنچ جائے گا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو موقع دیا ہے اس سے آپ پورا فائدہ اٹھائیں, محنت سے کام لیں, اور موقع بموقع آپ کو جو ہدایتیں حضرت مولانا کی طرف سے یا آپ کے اساتذہ کی طرف سے جو نصیحتیں اور کی جاتی ہیں ہدایتیں دی جاتی ہیں ان سب کو نوٹ کر لیجئے اور اس پر عمل کا اہتمام کیجئے, تو انشاءاللہ کبھی محروم نہیں رہیں گے, اللہ تعالیٰ آپ کو نوازے گا. لیکن بس یہ چیز ضروری ہے اس پر ہونا, آپ کے اساتذہ آپ سے خوش رہنے چاہیے. کبھی بھی کوئی ایسی بات کوئی ایسی حرکت جس سے ان کے دل شکنی ہو وہ آپ سے سرزد ہونی نہیں چاہیے. خدا نہ خواستہ غفلت اور جو ہے نادانستگی میں ایسا کبھی ہو گیا تو جب تک کہ ان کو راضی نہ کر لو وہاں تک چین سے مت بیٹھو, ورنہ امام آپ کے علم کا معاملہ جو ہے کھٹائی میں پڑ جائے گا. اس لیے اس کا اہتمام ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے, اور ہم سب کو جو ہے اللہ تعالیٰ اپنے مقبول اور ایسے بندوں میں جو تیرے ان کے دین کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ شامل کرے, اور اللہ تعالیٰ اپنی رضا اور محبت عطا فرمائے. میں حدیث مسلسل بالاولیت پڑھ کر کے سناتا ہوں. میں بسم اللہ الرحمن الرحیم, ان عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال قال النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم الراحمون یرحمهم الرحمن تبارک و تعالی ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. یہ حدیث میں نے اپنے شیخ و مرشد حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب کاندھلوی مہاجر مدنی سے آج سے 53 یا 54 سال پہلے سنی تھی, آج سے 54 سال پہلے, اور اس کے بعد بھی شرکت کی نوبت آئی تھی دوسرے سال بھی. تو اور انہوں نے اپنے استاد اور شیخ حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سے سب سے پہلے سنی. انہوں نے حضرت مولانا عبد القیوم صاحب بڈھانوی, جو حضرت مولانا عبد الحی صاحب جو حضرت سید صاحب کے قافلے میں شیخ الاسلام تھے ان کے صاحبزادے تھے, ان سے جو ہے سب سے پہلے سنی. انہوں نے حضرت مولانا شاہ محمد اسحاق صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے سب سے پہلے سنی. انہوں نے اپنے نانا حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب دہلی رحمۃ اللہ علیہ سے سب سے پہلے سنی. انہوں نے اپنے والد بزرگوار حضرت مولانا شاہ ولی اللہ صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے سب سے پہلے سنی. آگے کی سند حضرت شاہ صاحب کا جو رسالہ ہے الفضل المبین جو مسلسلات کے نام سے مشہور ہے اس میں دیکھی جا سکتی. اللہ تعالیٰ آپ کو علم کے علوم اور علم کے انوار اور برکات سے مالا مال فرمائے.
یہ بیان پیش کیا جا رہا ہے مفتی احمد خان پوری .com کی طرف سے.
سبحانک اللہم و بحمدک وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مدلين سلما لأوليائك وهربا لأعدائك نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك اللهم أغننا بالعلم وزيننا بالحلم وكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء يا الله ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری خطاؤں سے درگزر فرما یا تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں اور طریقوں کو زیادہ سے زیادہ اپنی زندگی کے ہر شعبے میں اپنانے کی تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما اللہ تو نے ان تمام بچوں کو معاذ اپنے فضل سے اپنے اپنے گھروں خاندانوں اور قبیلوں سے نکال کر کے یہاں پہنچایا ہے اپنے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے مزید کرم کرتے ہوئے اے اللہ ان کو توفیق عطا فرما کہ وہ پوری یکسوئی کے ساتھ حصول علم میں مشغول رہیں اور ان سب کو عقائد حق علوم نافعہ اعمال صالحہ اخلاق فاضلہ سے آراستہ فرما برے اخلاق برے کردار و گفتار برے عادات و اطوار بری صحبتوں برے ماحول کے برے اثرات اور برے لوگوں کی بری عادتوں کا نشانہ بننے سے ان کی پورے پوری حفاظت فرما ان سے ان کے اساتذہ اور ان کے والدین اور ان کے مربیوں نے جو اچھی اچھی امیدیں اور توقعات قائم کی ہیں اللہ ان کو ان سے بڑھ کر کے بنا دے اللہ اس مدرسے کو ہر نوع کی ترقیات سے مالا مال فرما اس کے علمی اخلاقی انتظامی تعلیمی تربیتی اصلاحی معیار کو بلند سے بلند تر فرما اس کے قائم کرنے والوں چلانے والوں پڑھانے والوں پڑھنے والوں تعاون کرنے والوں تعلق محبت رکھنے والوں اللہ ہر ایک کو بے انتہا قبول فرما اس کی تمام ضروریات کی اپنے خزانے غیب سے کفالت فرما ہر قسم کے شرور فتن آفات بلیات مکارہ سے اس کی پورے پوری حفاظت فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا رب.
یہ بیان پیش کیا جا رہا ہے مفتی احمد خان پوری .com کی طرف سے.